کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall. Though it is not known how he plans to enforce it, U.S. President Donald Trump says he is banning TikTok in the United States. This after failing to get the short video app's Chinese owner to sell it off. The apparent issue, national security concerns over how TikTok handles personal data. Losing its U.S. market would represent a major blow for ByteDance, one of China's few global conglomerates, thanks to TikTok's commercial success. Reuters quotes a source who says ByteDance's valuation expectations for TikTok exceeded $50 billion, and that the company insisted on retaining minority ownership. It seems both ideas turned into dead ends. TikTok has up to 80 million active monthly users in the United States. The U.S. has intensified its economic pressure on China over its treatment of ethnic minorities, notably Uyghurs in far western Xinjiang province. It is the latest sign of deeply damaged U.S.-China relations. It comes a week after the Trump administration closed the Chinese consulate in Houston, Texas, prompting Beijing to force last weekend shutdown of the U.S. consulate in Chengdu. The U.S. Treasury Department says it has blacklisted the Xinjiang Production and Construction Corps, known as XPCC, along with its former deputy secretary. China denies minority mistreatment and says the camps holding large numbers of Uyghurs provide vocational training needed to fight extremism. Washington's action freezes any U.S. assets of XPCC and generally prohibits Americans from dealing with it. Trump administration officials in Congress have yet to agree on another COVID-19 economic relief bill, though the White House may be edging closer to accepting Democratic demands that jobless Americans keep getting supplemental unemployment benefits of $600 a week, which are expiring. Since so many Senate Republicans are opposed to the extension, it would have to pass on the strength of Democratic support. It is unclear this weekend if talks are continuing. This is VOA News. The beginning of August brings with it news that coronavirus deaths in the United States soared by over 25,000 in July, as cases doubled in 19 states during the month. The figures come from a Reuters tally and further erode hopes of quickly reopening the American economy. The United States recorded 1.87 million new cases in July, pushing the total infections to over 4.5 million at a cost of more than 153,000 lives. Some outdoor virus testing sites in Florida are shutting down in anticipation of Hurricane Isaias. Meanwhile, the state's daily death numbers are setting grim records. Nearly 7,000 people in Florida have died in the pandemic. Case count in the state, more than 470,000. Worldwide, Johns Hopkins University puts the COVID case number at 17.6 million, with 680,000 fatalities. Mexico now is the third largest loss of lives in the pandemic, close to 47,000, trailing only the United States and Brazil. Mexican health officials yesterday said the country had recorded close to 700 new fatalities. Vietnam suffered its first COVID-19 death this week. Now a third victim has died in the city of Da Nang, which has become a hotspot with more than 100 infections, including a dozen new cases today. COVID is again spreading in Hong Kong. The semi-autonomous Chinese territory reported 100 new corona cases today. City officials have reimposed dining restrictions and face mask requirements. Then there is India, which is reporting a dramatic spike of more than 5,700 infections in the latest 24-hour period, pushing its caseload to almost 1.7 million. Over a million of those infections happened in July. In South Korea, the elderly leader of a religious sect has been arrested after being linked to more than 5,000 of the country's 14,000 COVID infections. He's charged with underreporting religious gatherings. British Prime Minister Boris Johnson says he's putting off plans to further ease lockdown conditions in the UK. Johnson says there is evidence that the prevalence of COVID-19 in the community is likely rising for the first time since May. Britain has lost upwards of 46,000 lives to the pandemic. In Namibia, schools will be suspended for the second time in 4 months next week. President Hage Geingob also says limits on public gatherings will be tightened to 100, down from 250, amid surging coronavirus cases. Namibia has just over 2,100 confirmed COVID infections and 10 deaths, but the country's rate of daily new cases now is the fourth highest on the African continent. South Korean tech giant Samsung says it is ending operations at its last computer factory in China, the latest manufacturer to shift production from the world's second largest economy. This as companies rethink their production and supply chains amid rising Chinese labor costs, the U.S.-China trade war, and the effects of the pandemic. More news online at voanews.com. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
السلام علیکم سامعین، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے. آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت سے متعلق ایک اہم فیصلے کی. اپوزیشن جماعتوں کے اعتراض کے بعد پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے 10th قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل نو کی ہے، یعنی NFC ایوارڈ کی. تاہم وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اب اس میں شامل نہیں ہے. تو سامعین بات کرتے ہیں ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد صدیقی سے جو کراچی سے اس وقت میرے ساتھ ہیں. تو اس میں جو ہیڈ لائنز لگا رہے ہیں شاہد صاحب کہ مشیر خزانہ جو ہیں عبدالحفیظ شیخ انہیں اسے الگ کر دیا گیا ہے.
جی میرے خیال سے ریمو کرنا یا ہٹانے کا جو لفظ ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ ایک لیگل پوزیشن ڈیولپ ہو گئی تھی. دیکھیے جیسے آپ کے علم ہے کہ جو قومی مالیاتی ایوارڈ ہوتا ہے یہ ہر 5 کے بعد صدر صاحب اس کو نامنیٹ کرتے ہیں ممبران کو، اور اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو وفاقی ممبر ہوتا ہے وہ صدر نامنیٹ کرتے ہیں آرٹیکل 160 کے تحت جو کہاں ہے کہ وہ یا تو وزیر اعظم ان کو نامنیٹ کرتا ہے یا وفاقی کابینہ. اسی طریقے سے صوبوں کے جو ہوتے ہیں وہ گورنر نامنیٹ کرتے ہیں، ان کی سفارش ہوتی ہے یا تو صوبائی کابینہ کی یا چیف منسٹر کی. تو یہ بن گئے تھے، اور اس کا چونکہ وفاقی وزیر خزانہ جو ہوتا ہے وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے، یعنی اس کی میٹنگ چیئر کرتا ہے. اس کیس میں یہ ہوا کہ چونکہ پاکستان میں کوئی وفاقی وزیر خزانہ نہیں تھا تو صدر صاحب نے جو ہے وہ حکومت کے مشورے سے ایڈوائزر جو تھے جو الیکٹڈ نہیں ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب، مشیر وزیر اعظم کے مشیر ہیں بڑائے خزانہ، ان کو نامزد کر دیا تھا. اب PMLN کے ایک سینئر آدمی نے کورٹ میں چیلنج کر دیا، تو گورنمنٹ نے ریلائز کیا کہ یہ غلط ہو گیا ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کورٹ کا فیصلہ آتا خود کہا جناب ہم اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیتے ہیں کیونکہ یہ قانون کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا، اس کا سربراہ جو ہے نا وہ وفاقی وزیر خزانہ ہی ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کا نام واپس لے لیا گیا اور اس کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ تشکیل ہو جائے گی. تو یہ کہنا کہ یہ ہٹا دیا گیا ہے یہ میرے خیال سے صورتحال کی صحیح عکاسی نہیں کرتا. قانونی تقاضا پورا ہوا ہے لیکن کورٹ آرڈر سے نہیں ہوا، بلکہ حکومت نے خود کہہ دیا کہ جی ہم اس کو نوٹیفیکیشن ہم نے دوسرا جاری کر دیا ہے.
اچھا تو شاہد صاحب انہوں نے 10th قومی مالیاتی کمیشن اس کی تشکیل نو کی ہے NFC کی، تو اب جو ہے کون اس کی سربراہ کون ہوں گے؟
نہیں اب دیکھیے نا اس میں تو یہ ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ کہ کابینہ الیکٹڈ آدمیوں میں سے جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے، جیسے بجٹ پیش کرایا گیا تو وہ بھی تو کسی کے بیاہ پہ کیا نا، تو آئینی تقاضا یہ تھا کہ کسی الیکٹڈ آدمی کو جو کہ جس طرح سے بجٹ پیش کیا ہے کسی طریقے سے کر دے. ایک اور طریقہ اگر گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو ان کو جو ہے وہ منسٹر آف اسٹیٹ کا اسٹیٹس دے کے یا کر کے قانونی تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہوتا ہے فائنینس کمیشن کا، یہ بڑا عام ہوتا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ریونیوز ہیں ان کا ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے ہوگا، اور اس میں جو سب سے عام بات ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ فارمولہ طے ہو گیا پرسنٹیج وہ صوبوں کو کم نہیں کیا جا سکتا لیکن کچھ آئٹمس کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے. تو یہ اتنا عام کام ہوتا ہے، اس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے، صوبوں کی رضامندی سے ہے کہ وہاں کے عوام کو شکایت نہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک الیکٹڈ آدمی قانون کے مطابق اس کی سروائی کرے. تو میرے خیال سے اس قانونی تقاضے کو تسلیم کرتے ہوئے یہ چیز کی گئی ہے، اور اس میں میرے خیال سے اب مزید کوئی شکایت نہیں پیدا ہونی چاہیے. ایک جلد بازی میں غلط کام ہو گیا، غلط ایڈوائس پریسیڈنٹ صاحب کو دے دی گئی، حکومت نے اس غلطی کو تسلیم کر لیا، تو میرے خیال سے اب یہ ایشو ریزالو ہو گیا.
اچھا اس میں ایک اور بھی تقرری تھی جو کمیشن کے ارکان کی تھی، جس میں پہلے جاوید جبار صاحب کا نام تھا، پھر اس پہ اعتراض کیا گیا تو جاوید جبار صاحب نے اس کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا. اب اس میں قیصر بنگالی صاحب کو شامل کیا گیا ہے، تو کیا ان کا تعلق بلوچستان سے؟
نہیں، اس میں ایسا ہوا تھا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قیصر بنگالی صاحب پہلے بھی رہ چکے ہیں، سندھ کے بیاہ پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے، بلوچستان کے بیاہ پہ بھی کیا ہے، اب وہ بلوچستان کے ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں ماضی میں. تو اگر بلوچستان کی کابینہ کو اس پر اعتراض نہیں ہے، چیف منسٹر نے اس کو ریکمینڈ کر دیا ہے، تو میرے خیال سے اس میں قطعی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. جاوید جبار صاحب کی بول سے بالکل ڈفرینٹ تھی نا، یہ تو پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں وہاں پر، اور جو تھا کہ پراپر نامنیشن کے تھرو اب یہ آئے ہیں، تو یہ میرے خیال سے بالکل نارملائز ہو جائے گا. خودرم دستگیر صاحب جو ہیں ایک سینئر ممبر ہے، PMLN کے الیکٹڈ ممبر ہیں، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ہمارا جو الیکٹڈ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ عام ترین ذمہ داری یہ انہیں لوگوں کے پاس جانی چاہیے چونکہ چیئر کرتے ہیں اس میٹنگ کی، اس میں وہی الیکٹڈ آدمی ہونا چاہیے. تو وہ چیز کو حکومت نے کنٹیسٹ نہیں کیا، اور خود ہی جو ہے نا وہ ودرا کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اہم کام الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کے تھرو ہو, جس کو کہ اگر وہ وفاق کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو وفاقی کابینہ یا پرائم منسٹر اس کی باقاعدہ منظوری لے ودن دی الیکٹڈ پیپل, کیونکہ اس نے چیئر کرنا ہے, اس کو ہیڈ کرنا ہے این ایس سی کی میٹنگ کو. تو یہ تو میرے خیال سے بڑی اچھی ایک چیز ہو گئی, اور یہ آئندہ کے لیے کوئی اگر ایمبیگوٹی تھی تو میرے خیال سے وہ بھی دور ہو گئی. اب یہ کام کر سکے گا, مگر اس کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ میں بتاتا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے ٹوس آف ریفرنسز کچھ دے دیے نہیں, تاکہ وہ جو وفاق کا خیال یہ تھا کہ جو پچھلا وہ تھا این ایس سی ایوارڈ وہ قابل عمل نہیں تھا, اور اس کو پریکٹیکیبل بنانے کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے حکومت کے مشورے سے کچھ ٹرمس آف ریفرنسز دی ہیں. میرے خیال سے اس پر زبردست جو ہے مخالفت اور کنٹروورسی کریٹ ہوگی, اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ این ایس سی ایوارڈ کافی لمبے عرصے تک کسی نئی نتیجے پر نہ پہنچ پائے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پچھلا جو این ایس سی ایوارڈ تھا وہ صحیح نہیں تھا, مگر اب یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ پاکستان میں میں پہلا آدمی تھا جس نے گورنمنٹ کے ٹی وی چینل پہ کہا تھا اسی دن جب یہ آیا تھا کہ یہ غلط ہو گیا ہے. اس لیے کہ وفاق صوبوں کو وہ چیز دینا چاہتا ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں. اگر آپ صوبوں کو 57% حصہ دے دیں گے تو وفاق کے پاس جو پیسہ بچتا ہے اس پیسے سے تو آپ دفاعی پورا سود ادا نہیں کر سکتے. تو اس کا حل جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ٹیکسوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھاتے, وفاق بھی اس میں وہ چونکہ نہیں اٹھا رہے تو اب یہ کنٹروورسی ہو گئی ہے کہ اس کو قابل عمل بنایا جائے. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں تین آدمی ہیں اب دو روٹی ہیں تو آپ کسی طرح سے بھی ڈسٹریبیوٹ کریں وہ جھگڑا رہ جائے گا, لیکن اگر 10 روٹی دسترخوان میں موجود ہے تو شاید جھگڑا پیدا نہیں ہوگا. اور وہی اس وقت پاکستان میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم طاقتور طبقوں پر زیادہ بوجھ ڈالنے بغیر ان مسائل کو حل کر رہے ہیں جو ہو نہیں سکیں گے, اور یہ کنٹروورسی اس کے پاس آ جائے گی جس کو شاید یہ ورڈ میٹ نہ کر سکے.
تو ظاہر ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے پہلے ہی معیشت بہت متاثر ہے, جس کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ اضافہ ہوگا آمدنی میں. تو پھر کیا صورت ہوگی, کیا صورت نظر آتی ہے آپ کو؟
آپ نے صحیح کہا, دیکھیے یہ ایوارڈ تو بیسیکلی 5 سال کی ہے, لیکن اس طرح جو آپ نے فرمایا اس کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ دیکھیے دنیا بھر کو یہ احساس ہے کہ بھائی دنیا بھر میں یہ مسئلہ ہمارا تو نہیں ہے, تو آئی ایم ایف نے ہمارا اکیلے کا تو نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں نقد 1.4 ارب ڈالر کا قرضہ دے دیا ہے, لیکن جہاں تک ان کے قرضوں سے پرانا قرضہ چل رہا ہے وہ 450 بلین ڈالر کی انہوں نے قسط روک لی ہے. مطلب یہ کہ دنیا اس وقت ہمیں مدد کرنے کے لیے تیار ہے, جو ہمارے ٹارگیٹ تھے اس میں بھی عالمی مالیات ادارے چھوٹ دینے کے لیے تیار ہیں, آئی ایم ایف بھی تیار ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے بہت سے ملکوں نے ہمیں بھی اور دوسرے ملکوں کو بھی 71 کنٹریز کو چھوٹ بھی دے دی ہے قرضوں کی ادائیگی میں. تو یہ سال تو نکل ہی جائے گا نا کسی نہ کسی طرح. اب جو چیز کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ ٹیکسوں کی جو حکمت عملی ہے وہ اس طریقے سے بنائیں کہ ہر ایک آدمی پر منصفانہ بوجھ پڑے, اور ہر آدمی جو پاکستان میں رہتا ہے وہ ٹیکس دے, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر اس مسئلے کو حل نہیں کرتے تو ابھی ایک سال تو یہ نکل جائے گا, کورونا کا امپیکٹ بھی ختم ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد, اس کے بعد معیشت جو ہے وہ گروتھ کی اس میں آ جائے گی. لیکن یہ جو ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, مالی وسائل کی کمی ہے, ٹیکسوں کی وصولی میں کمی ہے, اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں, وہ جو مسئلہ ہے وہ برقرار رہے گا. اور چونکہ یہ جو قومی مالیاتی ایوارڈ ہے صرف وسائل کی تقسیم کا کام کرتی ہے, وسائل بڑھانے کا نہیں کرتی, تو یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے گی جب تک وسائل بڑھانے کی حکمت عملی ہم اڈاپٹ نہیں کرتے. اور اس کا 100% حل اس چیز میں موجود ہے جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے 10-point اسٹریٹجی دی تھی. اس میں یہ کہا تھا کہ جو وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے, یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کے وسائل کو بڑھانے کا. وہی بات آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, وہی بات ورلڈ بینک کہہ رہی ہے, وہی بات پاکستان کی جو دوسری پارٹیاں ٹیم ایل این بھی کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, لیکن پاکستان میں کوئی بڑی پارٹی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر ایجنڈا سب کا یہی ہے کہ یہ کریں, کیونکہ اس کے بغیر مسئلہ حل ہوگا اور ابھی تک ہوا بھی نہیں ہے. پچھلے کئی دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا یہ مسئلہ برقرار رہا ہے کہ ہمارے ریونیوز نہیں ہیں, ہمارے اخراجات زیادہ ہیں, تو نہ ہم معیشت کو ترقی دے سکتے ہیں, نہ عوام کو جو کچھ وہ ٹیکس دیتے ہیں اس کا ریٹرن دے سکتے ہیں, نہ تعلیم کی شکل میں, نہ صحت کی شکل میں, نہ ٹرانسپورٹ کی شکل میں, نہ علاج معالجے کی شکل میں. تو یہ بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے, اور میرے خیال سے اس کو اب وقت آ گیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں.
تو شاید جہاں تک صوبوں کا معاملہ ہے تو سب سے زیادہ مزاحمت ہمیں سندھ میں نظر آتی ہے وفاقی حکومت کے ہر اقدام کے خلاف. تو کیا آپ کے خیال میں این ایف سی ایوارڈ میں بھی صورت یہی ہوگی یا تمام صوبوں میں مخالفت ہوگی؟
میرے اپنے خیال سے بلوچستان میں پرابلم آئے گی, کیونکہ دیکھیں نا وہاں اتنی اکثریت نہیں ہے رولنگ پارٹی کی. پنجاب میں تو ایسا ہے کہ اگر پرائم منسٹر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو, ابھی ہم نے بجٹ میں بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو وفا بجٹ آیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ صوبے فاضل بجٹ دیں گے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب نے تو فاضل بجٹ دے دیا اور سندھ نے جو ہے وہ ڈیفیسٹ کر دیا, بلوچستان نے بھی ڈیفیسٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبے اس میں کچھ نہ کچھ مخالفت کریں گے, مگر بڑی مخالفت آئے گی بلوچستان سے اور صوبہ سندھ سے اور کسی حد تک جو ہے وہ فرنٹیئر کے پی سے آئے گی. اور جو صوبہ پنجاب ہے جو رولنگ پارٹی کے ایم پی ایز نہیں ہیں میرے خیال سے وہ مخالفت کریں گے, مگر چونکہ اکثریت اس وقت جو ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی ہے تو وہ شاید اتنی زیادہ مخالفت نہیں کرے, مگر دو صوبے تو بہت زیادہ مخالفت کریں گے. اسی کی بنیاد پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کمیشن شاید کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے اگلے ایک دو برسوں میں, اور کچھ نہ کچھ تبدیلی ان کے ٹرمز آف ریفرنس میں کر کے یا حکومت اپنا نقطہ نظر چینج کرے یا کچھ بھی کرے یا اثاثے بیچ کے رقوم لے کر آئیں, ورنہ یہ مسئلہ مجھے حل ہونے والا لگتا نہیں ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
اس سے متعلق تو نہیں ہے یہ سوال جو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن چند روز پہلے ہی عمران خان صاحب نے تیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا افتتاح کیا ہے گلگت بلتستان میں. سن 2028 میں مکمل ہوگا یہ بند, لیکن جو اس کے اخراجات ہیں کیا ان کا بوجھ بھی پاکستان کے بجٹ پر پڑے گا؟
میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد پہلے سے ریلوکیشن شروع ہو چکی ہے اور پچھلی حکومت نے زمین خریدی تھی آپ کے ایریا میں ہے, اب یہ اس سال جو کچھ تھوڑا بہت ایکسپینڈیچر ہوگا وہ ہم نے بجٹ میں ایلوکیٹ کر لیا ہے, لیکن 2028-29 تک جو اخراجات آنے ہیں اس کا پورا حساب کتاب میرے خیال سے ابھی پورا وہ مکمل نہیں ہو سکا, اور کچھ نہ کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس سال جو کچھ ایکسپینڈیچر ہمیں وہاں تعمیر میں چاہیے کیونکہ بہت بڑی رقم نہیں ہوگی وہ ہم نے پرووائڈ کر دی ہے اس بجٹ میں. لیکن یہ سوال یہ نشان رہے گا کہ کیا 2028-29 تک اس کے مکمل ہونے میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی, یا حکومت اس کو جو ڈفیکلٹیز آنے والی ہیں ان کو ویژولائز کرتی ہے, سمجھتی ہے, اس کے لیے کچھ اقدامات کرتی ہے, چین کے ساتھ کچھ مزید بات چیت ہوتی ہے, کیونکہ کسی زمانے میں چین اس کے لیے تیار تھا کہ وہ اس کو فائنانس کر دے, بعد میں مشکلات آئیں, اب کچھ پھر پیش رفت ہوئی ہے تو ابھی بہت زیادہ حکومت نے اعتماد میں نہیں لیا, مگر اس سال تو انہوں نے بجٹ میں اتنی ایلوکیٹ کر دی ہے جو کنسٹرکشن میں اس سال ضرورت پڑے گی, اور یہ سال تو میرے خیال سے نکل جائے گا آرام سے.
پاکستانی معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟
دیکھیے یہ اتنی بڑی چیز ہے, میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑا جو پاکستان کا مسئلہ ہے جو آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوتی رہی ہے وہ یہ کہ ہمارا جو مکس ہے وہ خراب ہے, ہم تیل سے زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں جو کہ مہنگی ہوتی ہے. اگر ایک مرتبہ یہ انویسٹمنٹ ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بن جاتا ہے تو یہ جو کاسٹ ہوگی یہ تو تقریباً صفر ہی ہوگی نا, پھر انویسٹمنٹ ہونے کے بعد جو پانی سے بجلی پیدا ہوگی تو ایک تو ہمیں سستی بجلی مل جائے گی, مکس بہتر ہو جائے گا, اس کی وجہ سے حکومت کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ بجلی کے نرخ کم کر سکے عوام کے لیے بھی اور صنعتوں کے لیے بھی, جس سے ہماری صنعتوں کی پیداواری لاگت جو ہے وہ کم ہوگی اور ہماری برآمدات پہ افیکٹ پڑے گا. ایک دوسرا یہ کہ ایگریکلچر کے لیے پانی دستیاب ہوگا کیونکہ اس میں ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے, تو ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور خوش سالی ہوتی ہیں تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور جب بارشیں ہوتی ہیں اور طوفان آتا ہے تو جو پتہ ہی چل جائے گا کہ کچھ علاقے بہہ جاتے ہیں. اب کیونکہ اس میں اسٹوریج کیپیسٹی ہوگی تو جو سیلاب آتے ہیں اس کا بھی حل ہمیں کسی حد تک مل جائے گا, اور ایگریکلچر کے لیے پانی کی فراہمی بھی اسٹوریج کی وجہ سے ہوگی وہ بھی حل ہو جائے گی. یعنی وہ تین مسئلے ہیں اور یہ تینوں اتنے عام ہیں جس سے پاکستان کی معیشت, پاکستان کی برآمدات, پاکستان کی جو ہے توانائی کی چیزیں, یہ تمام مسئلے بڑی حد تک حل ہو جائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ صرف ایک بڑے ڈیم سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے, ہمیں کم سے کم دو بڑے ڈیم متعدد چھوٹے درمیانے درجے کے اور چھوٹے چھوٹے ڈیم صوبوں کو خود بنانے ہوں گے, کیونکہ این ایس ایوارڈ کے تحت ان کے وسائل میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, تو صوبے ذمہ داری دیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈیمس بنائیں گے چاروں صوبے, وفاق ذمہ داری دیں کہ بھاشا ڈیم کے علاوہ بھی ڈیم بنائیں اور کچھ درمیانے درجے کے ڈیمس کے لیے حکمت عملی بنائیں کہ کس طریقے سے انویسٹمنٹ آئے, سمندر پار پاکستانی انویسٹ کریں, دوسرے انویسٹ کریں, اور بہت زیادہ ڈیمس ہمیں بنانے پڑیں گے کیونکہ فی کس پانی کا کنزمپشن پاکستان میں ون آف دی لوئسٹ رہا ہے اور مزید گرا ہے, ہمیں کا ایگریکلچر کے لیے پانی دستیاب ہے, تو یہ تمام مسائل کا جو حل ہے یقیناً بھاشا ڈیم اس میں مددگار ہوگا, لیکن اس سے آگے جا کے میرے خیال سے کام کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ خدشہ یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ آئندہ مسائل جو ہے ہمارا پانی کا مسئلہ جو ہے بجلی سے آگے بڑھ جائے گا. اس لیے اس قلت کو بھی دور کرنا ہے. بھارت کا بھی ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہاسٹائل انداز ہے, تو ہمیں ان سب سے نمٹنے کے لیے ایک سے زیادہ ڈیم بنانے پڑیں گے. یہ پاکستان کی سلامتی, معیشت اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنیادی چیز ہے جس کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے.
آخری سوال شاہد صاحب آپ سے یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں جب کسی ایک مد میں رقم دی جاتی ہے صوبوں کو, جیسے ہیلتھ کے لیے دی جاتی ہے یا تعلیم کے لیے دی جاتی ہے, تو ہمیں مختلف صوبوں کی کارکردگی میں فرق نظر آتا ہے. اسی طرح اگر ڈیم بنانے کا صوبوں کو سونپا جاتا ہے کام, تو کیا یہ بائنڈنگ ہے؟ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنا کے دکھائیں اس بند کو مقررہ مدت کے اندر؟
جس میں دو چیزیں, جیسے آپ نے صوبوں کو کہا, صوبوں کو تو رقم دے دی جاتی ہے ایس ایس ایوارڈ کے تحت کہ آپ کا حصہ 57.5% ہے, تو جو پنجاب کی جی ڈی پی ہے ایکسپیکٹڈ, اس کے لیے ہم نے فکس کر دیے 25%, 15%, 12.5%, وہ پرسنٹیج ان کو مل جاتی ہے. اب یہ صوبوں کے سراب دیل ہے کہ اس رقم کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں, اس میں وفا کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 2010 سے اب تک ایک چیز یہ ہو گئی ہے کہ وفاق اور صوبے مل کے بیٹھتے ہیں. صوبے یہ کہتے ہیں جی ہم ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں لگا سکتے, طاقتور طبقے ناراض ہوتے ہیں. وفاق بھی کچھ کہتے ہیں جی ہم بھی نہیں لگا سکتے کچھ طاقتور طبقوں پر. تو ایک کمپرومائز یہ ہو جاتا ہے کہ جی بجٹ خسارہ اگر بڑھے گا تو آئی ایم ایف سست نہیں دے گا. تو ایک کمپرومائز ان ریٹن بھی ہوا ہے ایک طور سے کہ صوبے کو جو رقم ملے گی وہ پبلکلی تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وفاق نے ہمیں پوری رقم نہیں دی, ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مگر وہ پوری رقم خرچ نہیں کرتے بلکہ فاضل رقم دکھاتے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو این ایف سی وارڈ پچھلا ہے ابھی, اس میں تقریباً 1,000 ارب روپیہ انہوں نے فاضل دکھایا. تو وہ تو ان کا مسئلہ ہے آپس کا کہ وہ خرچ نہیں کرتے اور وفاق کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں, مگر یہ ثواب بھی ان کی ہے کہ کس پیسے کو کہاں خرچ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیمس کا جو مسئلہ ہے, جو وفاق کے ڈیمس ہیں, اس کی فنڈنگ تو بہرحال وفاق کی ذمہ داری ہے, اور اس میں جیسے آپ بتایا تھا کہ ہائیڈل کا تھا جو کے پی میں بنے تھے, تو اس کو ایڈیشنل کچھ ہم نے شیئر دیا تھا این ایف سی وارڈ کے تحت, تو وہ فیصلہ آپس میں کیا جا سکتا ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ ڈسکس ہو سکتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وسائل بڑھائے بغیر ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے, یہ مسئلے برقرار رہیں گے. وسائل بڑھانا ہے, وہی عالمی بینک کہہ رہا ہے, وہی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, وہی ہماری جو ہے تینوں بڑی پارٹیاں کہہ رہی ہیں, مگر عمل نہیں ہو رہا اس پر, یہ اصل مسئلہ ہے. یہ مسئلہ حل ہو جائے تو بہت سے مسئلے پاکستان کے کوئی 60-70% میرے خیال سے حل ہو جائیں گے.
شاہد صاحب میں آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گی وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کو گفتگو سنوائی تھی امریکی ریاست ورجینیا کے ایجوکیشن کے سیکرٹری یعنی وزیر تعلیم عاطف قرنی سے, جو پاکستانی نژاد امریکی ہیں اور گزشتہ 3 سال سے اس عہدے پر فائز ہیں. آج سنتے ہیں ان کے انٹرویو کا باقی حصہ. سمیر ہمارے ساتھ اس وقت عاطف قرنی ہے رچمنڈ سے, اور بہت سے آپ میں سے ان کو جانتے ہیں, خاص طور پر امریکہ کے رہنے والے, کیونکہ بڑا ایک فخر محسوس کیا تھا لوگوں نے جب پاکستانی کمیونٹی کا بچے میں کہوں گی کہ یہاں پلا بڑھا اور پھر وہ ورجینیا کے تعلیم کے وزیر کی حیثیت سے اب کام کر رہے ہیں. تو عاطف شکریہ بات کرنے کے لیے. تھوڑا سا پہلے تو آپ مجھے بتائیے, بہت سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیسے پہنچے یہاں تک.
جس عہدے پر کام کر رہا ہوں اس پوزیشن کا وہ سیکرٹری آف ایجوکیشن ورجینیا کی کہلاتی ہے. تو جیسے پاکستان میں پروونشل منسٹر ہوتے ہیں نا ان کے ایجوکیشن, تو وہی پوزیشن ہے. تو وہ کافی تقریباً 6-7 سال سے جو ایجوکیشن پالیسیز میں کافی انوالوڈ ہوں, کیونکہ میں کلاس روم میں پڑھاتا تھا اس سے پہلے. تو جب اس میں پالیسی ایڈوکیسی میں نے جب حصہ لیا, تو جب جو نئے گورنر آئے تھے 2.5 سال پہلے ورجینیا میں, وہ چاہ رہے تھے کہ ڈائریکٹلی اسکول سے کسی کو پک کیا جائے جو اس پوزیشن میں, جو منسٹری پوزیشن اور سیکرٹری پوزیشن میں جو पॉलिसी बनाते हैं पूरी स्टेट के लिए, उनको उस आदमी उस जैसे पर्सन को चूज करना चाहिए जो ड्रग की मतलब पढ़ा रहे स्कूल में. तो वो जब इंटरव्यू कर रहे थे कैंडिडेट्स को, तो वो यू नो फॉर्चुनली मतलब क्या कहते हैं ना कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, तो वो मेरे उनसे जान पहचान थी, तो उन्होंने मुझे ये पोजीशन जो है ऑफर की थी. तो मैं इस पोजीशन में तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल हो गए.
और पढ़ा नहीं रहे थे बल्कि आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला था.
वर्जीनिया में हम लोग काफी एजुकेशन इनिशिएटिव हैं. एक था K-12 में इनिशिएटिव है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के काफी मतलब गैप्स हैं, तो हम लोगों ने एक गोल्ड स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया था कि जो स्कूल काउंसलर है ना उनको और स्कूल काउंसलर्स को हायर किया जाए वर्जीनिया में, तो वो सोशल इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल्स में बहुत जो फोकस रह चुका है वो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में हो रह चुका है, मगर उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और बच्चों के जो सोशल इमोशनल सपोर्ट्स हैं वो नहीं है. तो इसलिए इस साल ये इनिशिएटिव था. एक और इनिशिएटिव था कि ट्यूशन फ्री कम्युनिटी कॉलेज अभी अभी पास हुआ है वर्जीनिया में, तो ट्यूशन फ्री कम्युनिटी कॉलेज अब ऑफर होगा. और एक और इनिशिएटिव है जो आपके अनडॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना इमिग्रेंट्स, तो उनको इंस्टेंट ट्यूशन रेट बिल, वो भी बिल अभी पास हुआ था इस साल, ऑल्सो वेंट इनटू इफेक्ट जुलाई 1 में शुरू हुआ, क्योंकि सारे जो नए बिल जो हमने साइन किए थे इस पास से वो जुलाई 1 में लॉ बनते हैं मतलब इम्प्लीमेंट हो जाते हैं. एक और इनिशिएटिव था जो आपको पता है ना जो बच्चे रिड्यूस लंच में होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पूरी तरह फ्री लंच नहीं मिल रहा है मगर वो रिड्यूस प्राइस का है, तो हमने इनिशिएटिव किया था कि जो भी रिड्यूस लंच में बच्चे हैं उनको फ्री स्कूल ब्रेकफास्ट और स्कूल लंच भी मिले, वो फंडिंग भी अभी अभी पास हुई थी दिस पास्ट ईयर. उसके अलावा हम लोग जो जिस तरह हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो हम पूरे रिवैम्प कर रहे हैं कि जैसे कि हिस्ट्री जो है किस तरह पढ़ाई जाए, अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री हो. एक ग्रुप हमने क्रिएट किया है वो कल्चरल एडवाइजरी एडवाइजमेंट कमेटी है जो जिस तरह हिस्ट्री पढ़ाई जाती है एंटी सेमिटिज्म के बारे में, इस्लामोफोबिया के बारे में, वो चीज़ें हिस्ट्री स्टैंडर्ड में अभी नहीं है, तो वो हम लोग पूरा रिवैम्प कर रहे हैं कि बच्चों को हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाए.
तो ये जो गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स आते हैं इनकी जो ट्यूशन फी या रहने का, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है. मतलब बहुत ही बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत ज़हीन हैं वो दूसरे मुल्कों से इसलिए नहीं आ सकते कि वो अहल नहीं है उसको अदा करने के. तो कभी इस पर भी आपने सोचा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी ट्यूशन फीस वगैरह में कमी की जाए?
ये इस बारे में सोचा तो है. दिक्कत ये होती है कि आप के ऑलरेडी जो वर्जीनिया में रहने वाले हैं ना उनकी फाइनेंशियल एड हम लोग पूरी नहीं कर सकते, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सपोर्ट करना काफी मुश्किल होता है. मगर प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमने पार्टनरशिप बनाई है. तो एक पार्टनरशिप का मैं एग्जाम्पल दूंगा कि जिसमें कॉस्ट शेयरिंग हुई है, वो है वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम हमने शुरू किया था जिसमें तकरीबन 80 पाकिस्तानी टीचर्स पूरे पाकिस्तान से आते हैं हर साल, और वर्जीनिया टेक जो स्कूल ऑफ एजुकेशन है तो वो उनकी मदद करता है, वो उसमें वो ऑब्जर्व करते हैं, 6 हफ्ते के लिए आते हैं. तो उनका 2 कोहर्ट्स हैं, तो 40 टीचर्स आते हैं 6 हफ्ते के लिए, 2 कोहर्ट्स एनुअली. तो ये प्रोग्राम 2-3 साल से चल रहा है तकरीबन, बल्कि मैं उनके साथ मिल चुका हूँ, उनके साथ काफी हमने ट्रेनिंग भी की है. और वो हमने पार्टनरशिप वर्जीनिया पाकिस्तान के साथ शुरू की है जिसमें शेयरिंग कॉस्ट है, वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी का कवर करती है कॉस्ट, और स्टेट डिपार्टमेंट कुछ कवर करता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ कवर करती है. तो वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी है कि वो जो टीचर जो यहाँ आ रहे हैं 6 हफ्ते के लिए, वो देखते हैं कि भाई आप किस तरह अपने प्राइमरी सेकेंडरी ईयर्स में पढ़ा रहे हैं, वापस जाके फिर अपने वो स्ट्रेटजीज वहाँ पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं. बल्कि बहुत सारे ऐसे टीचर ने जो आए थे जिनकी हमारी दोस्ती हुई, तो वो अब जो है उनकी बातचीत मेरे साथ काफी होती रहती है, हम लोग शेयर करते हैं स्ट्रेटजीज वगैरह. बल्कि अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमने अगस्त की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, मगर मैं और वर्जीनिया टेक की पूरी टीम, हमारा प्लान था पाकिस्तान जाने का और अमेरिकन टीचर्स को पाकिस्तान ले जाने का और उनको दिखाने का कि पाकिस्तान स्कूल्स में कैसे मतलब एजुकेशन हुई जा रही है. और ये सारे जो टीचर्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं और पूरे पाकिस्तान से आए थे, हर प्रोविंस से, हर شہر اور ہر رورل ایریا سے آئے تھے. تو تقریباً دو سال میں میں 160 ٹیچر سے مل چکا ہوں پاکستانی ٹیچر سے. تو ایک پروگرام ہی شروع کیا تھا اور پروگرامس کے بارے میں سوچ رہے ہیں.
ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سے تعداد کم ہوتی جا رہی ہے امریکہ کے پڑھنے والوں کی, اور ویسے بھی ظاہر ان کے لیے ویزے بھی کم ہیں اگر وہ نوکری کرنا چاہتے ہیں. تو ورجینیا میں کافی یعنی تنوع ہے آبادی کا.
جی ہاں, کافی, کیونکہ یو نو یہ جو ہے مسلم کنٹریز کو مطلب امپیکٹ ہوا ہے نا. مطلب جیسے لاسٹ 20 سال میں سپتمبر 11 کے بعد کافی ٹینشنز ہوئی ہیں, پھر ریسنٹ ایئرز میں کافی ٹینشنز ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے مطلب فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی مطلب اتنے سارے ویزاز نہیں دے رہی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو, تو یہ انفارچونیٹ ہے. مگر اس کے علاوہ ہم مطلب کریڈٹ پارٹنرشپ سوچ سکتے ہیں. تو جیسے میں نے یہ پروگرام آپ کو کیا نا جو دو ڈھائی سال پہلے شروع ہوا تھا ورجینیا ٹیک کے ساتھ, تو اس طرح کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ورچولی کافی ٹریننگ ہو سکتی ہے, تو وہ پارٹنرشپس بھی بہت ضروری ہیں. پھر اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے, جب میں بات کر رہا تھا کچھ اپنے ہیلتھ منسٹر سے اور امبیسڈر سے, تو اس میں ٹریڈز اور ووکیشنل اسٹڈیز میں کافی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے پاکستان میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایجوکیشن ایکسپرٹس کے جو ہے فیملیز پورے پاکستان میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, وہ اپنے انکریج کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں کالج یونیورسٹیز جائیں, ہیلتھ میں جائیں, مطلب ڈاکٹرز بنیں, انجینئرز بنیں, لا کریں اور لبرل آرٹس وغیرہ جو بھی ہے. مگر جو گیپ ہے وہ ٹریڈز میں بہت مطلب ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے پاکستان میں وہ کون کرتا ہے, جو ووکیشنل اسٹڈیز میں لوگ پڑھتے ہیں جو ٹریڈز میں ہے نا, تو وہ بہت ڈکلائن ہوا ہے اور ورجینیا میں بہت ڈکلائن ہوا ہے. تو ایک اپرچونیٹی یہ ہے کہ وہ جو کمیونٹی کالجز ہیں جن کا فوکس ہے ٹریڈز میں, ووکیشنل اسٹڈیز میں, وہاں بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ ہم لوگ جہاں پارٹنرشپ کریٹ کر سکتے ہیں, صرف ورجینیا کے علاوہ مطلب پورے امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں, جس میں دونوں ملکوں کو مطلب بینیفٹ ہو سکتا ہے.
عاطف بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے یہ سب باتیں بتائیں. ایک اب تھوڑا سا آپ کی بات میں کرنا چاہوں گی. بہت سے ہمارا جو یہ پروگرام سنتے ہیں ینگ لوگ بہت سنتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں, تو بہت سے ینگ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ میں ایک پاکستانی بچہ جو ہے اس عہدے تک کیسے پہنچا. آپ نے یہیں پڑھا, پیدا بھی آپ یہیں ہوئے تھے یا پاکستان میں پیدا ہوئے تھے؟
اچھا, 10 سال کا تھا جب ہم پاکستان سے آئے تھے.
اچھا, تو تھوڑا سا بتائیے ہمیں,
جو بھی آپ کے پیشن ہیں آپ بس اس میں محنت کریں. میرا پیشن ہے ایجوکیشن, بلکہ ایجوکیشن سے پہلے میں ملٹری میں بھی تھا. تو اس عہدے میں پہنچنے کے لیے جو چیزیں جو میرے لیے ضروری تھیں کہ وہ ایکسپیرینس, امیگرنٹ ایکسپیرینس, اور اس کو مطلب جو بھی فرسٹریشنز ہوتی ہیں اس کو آپ کس طرح پازیٹیولی چینل کر سکتے ہیں. تو جب ہم لوگ موو ہوئے امیرکا میں, ہم لوگ بالٹیمور میں تھے, میرے جو ہیں میبو وہ ابھی بھی بالٹیمور میں رہتے ہیں, تو انہوں نے کافی اسٹرگل کی, کیونکہ جیسے یہ آتے ہیں دنیا بھر سے امیرکا میں فیملی سے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مطلب کوئی ڈریم ورلڈ ہے, مگر اگر آپ صحیح پوری طرح ریالٹی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. جو آتے ہیں نا فیملیز امیرکا میں سیٹل ہوتے ہیں, ان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے, ان کو ریسزم فیس کرتے ہیں اور ڈسکرمنیشن فیس کرتے ہیں, تو وہ بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو وہ چیزیں مجھے یاد ہیں کہ میرے فیملی نے کیا مطلب جدوجہد کی, اور وہ ایکسپیرینسز پازیٹیولی اگر آپ چینل کر سکیں. تو اس عہد میں پہنچنے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی بہت بڑا کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہونا چاہیے, بس آپ کو محنت کرنی چاہیے اور آپ کو بھی پیشنیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ہے ویلیوز کیا ہیں, آپ کیا آپ کے پیشنز ہیں, اور بس آپ اس پہ لگے رہیں تو وہ اپرچونیٹیز آتی ہیں. اب میں نے اپنے پیشنز کو فالو کیا ہے اور بس محنت کی ہے تو اس پوزیشن میں پہنچنے کے لیے.
تو آپ رچمنڈ میں رہتے ہیں ظاہر ہے, تو رچمنڈ میں تو بہت مسئلہ رہا جو ریسزم ہے, اور اب یہ جو بلیک لائفز میٹر ایک پوری تحریک شروع ہوئی ہے, تو کچھ چینجز ہوئیں آپ کے اپنی حکومت میں جو ورجینیا کی حکومت ہے؟
جی ہاں بہت ساری چینجز ہوئی ہیں. جو رچمنڈ جو ہے پہلے کیپٹل تھا کنفیڈریسی کا, تو سارے جو جنرلز وغیرہ ہیں آپ کے وہ ورجینیا کے رہنے والے ہیں اور وہ رچمنڈ سے آپریٹ کر رہے تھے. تو اب ورجینیا جو ہے بالکل وہ مطلب چینج ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر یہ ہوا یہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے سارے جو ریسز لاس تھے وہ ختم کر دیے, اور سارے جو ہوا یہ تھے کہ جب سول وار تو کنفیڈریٹ ہار گئی, بہت سارے جو مونیومنٹس اسٹیچوز جو بنے تھے کنفیڈریٹ فگرس کے بارے میں اسپیشلی رچمنڈ میں, صرف رچمنڈ اور ورجینیا میں نہیں مگر پورے امیرکا میں جو سمبولک اسٹیچوز وغیرہ ہیں, تو اب ہم لوگ یہ کر رہے ہیں ورجینیا میں کہ سارے اسٹیچوز کو ہٹا رہے ہیں اور سارے جو اسکولس کے نیمز ہیں وہ بھی چینج کر رہے ہیں. بلکہ فیئرفیکس کاؤنٹی میں جو ہے تقریباً 7 or 8 اسکولس ہیں جو نام جن کی کنفیڈریٹ فگرس کے بارے میں, تو انہوں نے ابھی ابھی مطلب ریزولیوشن پاس کی ہے, تو آپ کو آپ نے سنا ہوگا رابرٹ ای لی ہائی اسکول, اس کا نام چینج ہو رہا ہے. تو ابھی میں نے وہ ایشو کی تھی اس کی لیٹر, گورنر نے ابھی لیٹر بھیجا تھا سارے اسکول بورڈس کو کہ بھائی جتنے بھی کنفیڈریٹ نیمس کے اسکولس اور میسکاٹس ہیں وہ فوراً چینج کر دینے چاہیے.
بہت بہت شکریہ آپ کا عاطف ہم سے بات کرنے کا اتنی تفصیل سے, بہت شکریہ آپ کا. سامن یہ تھی عاطف قرنی سے بات چیت جو امریکی ریاست ورجینیا کے تعلیم کے وزیر یعنی سیکرٹری آف ایجوکیشن ہے اور پاکستانی نژاد ہے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پاکستان میں گزشتہ 2 روز کے دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو نامعلوم حملہ آوروں یا نامعلوم اغوا کاروں کی وجہ سے عمل میں آئے. پیر کے روز صحافی مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا, تاہم 12 گھنٹے بعد وہ بخیریت اپنے گھر واپس آ گئے. پھر منگل کے روز انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور آرمی پبلک اسکول کے سانحے میں اپنے 14 سالہ بیٹے کو کھو دینے کے بعد اس المیے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرنے والے فضل خان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی. 9 گولیاں گاڑی کو لگیں لیکن فضل خان محفوظ رہے. یہ دونوں واقعات ایک تسلسل کی کڑی ہیں. جبری گمشدگیوں نے سینکڑوں گھروں کو ویران کیا ہے. اسی لیے آج بات کرتے ہیں ان حالیہ واقعات کے حوالے سے اس انتہائی تشویشناک انسانی مسئلے پر. عام طور سے جب بھی ان واقعات پر بات کی جاتی ہے تو کسی نہ کسی جانب سے ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا الزام بغیر کسی وضاحت کے عائد کیا جاتا ہے. ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل شاہد لطیف ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں اور سلامتی اور دفاع کے امور میں مہارت رکھتے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدامنی کے شکار علاقوں میں لوگوں کی گمشدگی کی ایک سے زیادہ وجوہات ہوتی ہیں اور بغیر کسی چھان بین کے اداروں پر الزام عائد کرنا درست نہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دی جانی چاہیے تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے وہ کوئی لوگوں کو اٹھا رہی ہیں. یہ جیسے مسنگ پرسنز کا کیس اتنی دیر سے چلتا رہا اور ابھی بھی بلکہ چل رہا ہے, جبکہ بار بار یہ کہا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود ایسی جو پارٹیز ہیں جو کہ ان کو لے گئیں یا وہ خود ان کے ساتھ جانا چاہتے تھے, نہ انہوں نے کسی کو بتایا نہ لے جانے والوں نے بتایا, وہ بھی آپ نے سیکیورٹی فورسز کے نام لگا دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت سارے شک و شبہات ہیں. اب یہ جو ہوا ہے اب یہ دیکھتے ہیں. ابھی مثلاً ایک یہ تو بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کا اس طرح غائب ہو جانا تو قدرتی بات ہے کہ شک و شبے کی گنجائش تو اس میں بنتی ہے کہ ان کو کون لے گیا. اس لیے میرے خیال میں یہ ذرا جلدی ہے کہ اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کی چھان بین ہونی چاہیے اور چھان بین کے بعد ہم کوئی بات کریں, یعنی وقت سے پہلے اس طرح کی بات کر دینا یہ کوئی مناسب نہیں.
شاہد لطیف صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ کہ ان میں ایسی بھی واقعات ہیں جن میں خود گھر والوں کو بتائے بغیر لوگ چلے گئے بلوچستان کے حوالے سے, مگر بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں مسخ شدہ لاشیں ملی, تو ان واقعات میں پھر آپ کے خیال میں کس پہ شبہ جانا چاہیے؟
اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کی چھان بین مثلاً ہر قصے میں ہم ایک جی آئی ٹی کر دیتے ہیں, تو ایسی چیزوں میں چھان بین کیوں نہیں ہوئی؟ کیا کبھی یہ بیونڈ ڈاؤٹ پتا چلا کہ کون سی ایجنسیز ہیں یا کون ہیں جو کسی کو لے گئی اور مسجد راش مل گئی یا جو بھی ہوا. اتنی ساری ہمارے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں, تو کبھی اس طرح کی چھان بین تو نہیں ہوئی, تو اس میں ہماری کمزوری ہے نا. اس لیے زمشنز کی بنیاد پر یہ باتیں کر لینا میرے خیال میں یہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں, اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے.
اچھا شاہد لطیف صاحب, ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے, بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کا آپ کو کیا حل نظر آتا ہے؟ کیونکہ روز بروز ایسا لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ سی پیک کی وجہ سے وہ ایک بہت اہم علاقہ ہے, لیکن وہاں جو انسانی ضروریات ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہاں کے عوام کو, تو کچھ حل آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے؟
یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کو بڑی مشکل سے ہم نے اس سچویشن سے واپس کیا. ہم نے بلوچستان پہ بڑی محنت کر کے جب لوگوں نے اپنے ہتھیار بھی پھینکے اور وہ ہماری مین سٹریم کا حصہ بنے تو کافی کام ہوا. اب پھر سے حالات جو ہیں وہ دیگرگو ہیں, بگڑ رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں رو جیسی قوتیں باقاعدہ سرگرم عمل ہیں اور سی پیک کے معاملے میں اس کے خلاف ایکشنز کرواتی ہیں. تو یہ کوئی معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی سمپل ایکویشن ہے کہ کسی ایک پہ آپ ہاتھ ڈال دیں. تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہیں, مگر اس میں ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ بلوچستان کے اوپر اتنا کام کیا, بلوچستان کو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیا, اب یہ جو حالات ہیں ان کو بگڑنے کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ہماری جو حکومت ہے سراسر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھے, پھر حالات اگر آپ کے ہاتھ سے بے قابو ہو گئے تو ان کو پھر سے اتنا محنت اور اتنا کام, اور کیا یہ پاکستان کے لیے اوور آل اس کے انٹرسٹ میں مفید ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. تو اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ بلوچستان کے حالات پھر سے بگڑنے شروع ہو گئے ہیں. دشمن ہر وقت تاک میں ہے, تو اس کا ایک ہاتھ ہے, وہ سارا یہ کام ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے, ہمارے پاس ثبوت بھی آتے ہیں, مگر ہمیں چوکنا رہنا چاہیے.
شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا. یہ تھے ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل شاہد لطیف, ایڈوکیٹ افضل خان سے میں نے اسپتال میں بات کی ہے. وہ پشتون تحفظ موومنٹ میں بھی اس کی انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے کچھ کارکنوں کے مقدمے بھی لڑ رہے ہیں. میرے سوال کے جواب میں کہ ان کے خیال میں اس حملے کی وجہ پی ٹی ایم سے وابستگی ہے یا اے پی ایس کے المیے کی تحقیقات کے لیے ان کا اصرار, افضل خان نے کہا
میں صرف جو تحریک مطلب حق اور انصاف کے لیے آواز اٹھاتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں. جو میرے اے پی ایس میں شہید ہونے والے بچوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے, چاہے وہ کوئی تحریک ہو, کوئی پارٹی ہو, اس کی کوئی گیدرنگ ہو, میں اس میں ضرور جاتا ہوں. وہ مجھے مدعو کرتے ہیں, وہ الگ بات ہے. ادھر ٹی وی چینل پہ کہیں پہ بھی کسی نے دعوت کی ہے, میں نے ہمیشہ اپنے آرمی پبلک اسکول شہدا کے بچوں کا ذکر کیا, اس کے لیے حق اور انصاف مانگا ہے. یہ تو میں اس کو بالکل ایکسکلوڈ کر لیتا ہوں. رہی بات دوسری کہ آرمی پبلک اسکول کے لیے جو ہمارا جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تھا وہ ابھی تک آپ ساری دنیا نے دیکھا کہ 3 سال بعد وہ اناؤنس ہوا, وہ بھی ایک سنگل بینچ پہ مشتمل ہائی کورٹ کا جج جونیئر موسٹ, پھر اس میں 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا اور اس میں 2 سال اور 2 مہینے اس پہ ہوئے. یہی مطالبہ ہے, ابھی بھی ہے, عدالت سے بھی ہے کہ وہ جو ٹوٹا پوٹا جیسے بھی ہے کم از کم اس جو کمیشن اس کی رپورٹ کو تو پبلش کیا جائے. ہو سکتا ہے اس میں کسی کو ملزم مجرم قرار دیا گیا ہو, کسی کی نشاندہی غفلت کی نشاندہی کی گئی ہو, کسی پر الزام ڈالا گیا ہو, لیکن بدقسمتی سے ایسا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا. اس دوران میں تو آرمی پبلک اسکول کے واقعے میں جو اگر ملوث ہے احسان اللہ احسان کا واقعہ اگر ہم لے اور کسی کو سزا نہیں ہوئی تو میں کیسے بلیو کروں ان پہ. تو ہمارے تو بس یہی فوکس رہا ہے.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو ارادہ تھا وہ واقعی قتل کرنے کا تھا یا محض ہراساں کرنا تھا؟
دیکھیں جی, بینگ اے پروفیشنل لائر اور اسی معاشرے اسی شہر میں رہتے ہوئے مجھے خود پتا ہے کہ وہ جو ڈرانے والے ہوتا ہے وہ کیسے اٹیک ہوتا ہے اور وہ کسی کو مارنے والا ایم کر کے وہ کیسا ہوتا ہے. دس واز اے اسٹریٹ فائرنگ, اس میں کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. وہ اینڈ تک جب تک ان کی گولیاں ختم نہیں ہوئی وہ مجھ پر فائرنگ کرتے رہے. میری گاڑی کو 9 گولیاں لگی ہیں اور بس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بچایا.
یہ جو جوڈیشل رپورٹ آئی ہے, ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کیس کلوزڈ ہے یا یہ کہ ابھی اس پہ کام جاری رہے گا؟
یہی تو مسئلہ ہے, یہی سوری آپ دیکھیں. یہ جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ ہمارا ڈیمانڈ فرسٹ ڈے سے تھا, تو فرسٹ ڈے سے ابھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی دو ہفتے پہلے ادھر پشاور میں ایک نوجوان جس نے نشے کی حالت میں پولیس والوں کو کوئی گالیاں وغیرہ دی تھی, اس کو اٹھا کے انہوں نے اس پہ تشدد کیا تھا. اس پر ایک دن میں بغیر کسی کی درخواست کے اس پہ جوڈیشل کمیشن بن گیا. دوسری طرف پر سینکڑوں بچے اساتذہ سمیت شہید کر دیے گئے, اور وہ بھی کہاں پہ؟ پشاور کے کنٹونمنٹ میں, ملٹری کے کمپاؤنڈ کے اندر.
تو آپ لوگ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہتے تھے اس میں. جب انہوں نے کمیشن بنایا تو کیا آپ لوگوں سے پوچھا کسی اس کے ارکان کے لیے کہ کوئی نام آپ لوگ بھی تجویز کریں جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہوں؟
تو بدقسمتی ہے, ہم نے تو شروع دن سے ان کو کہا تھا سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل, کیونکہ اس میں ہمارے کچھ اعتراضات وفاقی اداروں پر تھے. تو ہم نے کہا سپریم کورٹ کے سینئر ججوں پر مشتمل کمیشن. ہم نے تو انکوائری اس لیے جوائن کی, اپنی اسٹیٹمنٹ اپنا سب کچھ اس لیے دیا کہ کل کو پھر ہمیں الزام نہ دیں کہ جناب ہم نے تو کمیشن بنا دیا تھا, آپ لوگوں نے دعوی نہیں کیا, آپ آئے نہیں. ہم نے ان کے سامنے دیا کہ اپنے جو معروضات ہیں, جو چیزیں تھیں, وہ سارے اپنے بیانات ہم نے دیے.
اب مجھے ایک بار بتائیے کہ اب آپ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے اس سیکیورٹی کا کوئی انتظام کیا جا رہا ہے؟
جی نہیں, بہت قسمت ہی ہے نا, مجھے کسی بھی کوئی بھی سرکاری کوئی بھی افسر نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
سیون سینیٹر سید ظفر علی شاہ کا تعلق حکمران پی ٹی آئی سے ہے, قانونی امور کے ماہر ہیں اور سپریم کورٹ کے لوئر ہیں. تو ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو مطالبات ہیں آرمی پبلک اسکول کے والدین کے, ان کا کس حد تک قانونی جواز موجود ہے؟ تو ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ظفر علی شاہ صاحب ایک آرمی پبلک اسکول کے ایک پیرنٹ بھی تھے, ایڈوکیٹ بھی ہیں وہ, اور پی ٹی ایم کے کارکن بھی ہیں. فضل خان صاحب, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, بچ گئے وہ, مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس لیے ٹارگیٹ کیا گیا کیونکہ وہ مطالبہ کرتے رہے ہیں قاری احسان اللہ کی گرفتاری کا اور اس کے خلاف مقدمہ چلانے کا. اب آرمی پبلک اسکول کے واقعے میں قاری احسان اللہ کا نام آیا, وہ فرار ہو گئے, اب وہ بیانات جاری کرتے ہیں کسی اور ملک سے, ان کو کس طرح, کیا پاکستانی حکومت انہیں گرفتار کر سکتی ہے؟
کیوں نہیں, وہ تو ایکیوزڈ, وہ تو جب تک گرفتار ہو کے اپنے کیس کو فیس نہیں کرتا, اپنے اس جرم کو جو اس نے کیا ہے, تو وہ تو کیس تو زندہ رہے گا, 100 سال تک بھی وہ زندہ رہے گا مطلب. اور پولیس یا جو بھی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں وہ اس کا پیچھا کرے گی, کرتے رہیں گے وہ جب تک وہ اریسٹ نہیں ہوتا. تو جب اگر پھر کبھی اریسٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹرائل فیس کرتا ہے.
ایسا ہو رہا ہے,
کرتی ہیں, کیوں نہیں. لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز جو ہیں وہ ان کی بڑی عام ذمہ داری ہے اور وہ بڑی کامیابی سے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اکا دکا واردات ایسی ہو جائے جس میں وہ کسی صحافی کو یا سیاسی کو کر لیں, ادر وائز وہ پیچھا کرتی ہیں ٹیررسٹ کا. تو ٹیررسٹ کو وہ کرنے کے لیے, انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ان کو گرفتار کریں یا ان کو قانون کے سامنے لے کر آئیں, تو وہ کرتے ہیں, بڑی کامیابی سے کرتے ہیں مطلب.
تو کبھی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتا ہے اس معاملے پہ, مثلا قاری احسان اللہ کا معاملہ کبھی پارلیمنٹ میں پیش ہوا؟
کبھی میں نے تو نہیں دیکھا نہ سنا ہو کہ پراپر کوئی اس پر بائی نیم کو موشن موو ہوا ہو, یا کوئی حکومت نے یا اپوزیشن نے کوئی سوال اٹھایا ہو. لیکن وہ قانون کی نظر میں تو وہ ملزم ہے, اور قانون اس کو کسی وقت بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے.
چند ایک واقعات ہوئے حال ہی میں پاکستان میں اور ایک تسلسل ہے ان کا پیچھے بھی ہے, لاپتہ افراد کا معاملہ ہے, صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کا یا انہیں اغوا کیے جانے کا, پھر لاشیں ملنے کا. ان میں عام طور سے وہ اداروں کا نام لیا جاتا ہے.
پیش غائب غائب تو کرتے بھی رہتے ہیں اور اداروں کو جب یہ مسنگ پرسن کی اگر کوئی پروسیڈنگ یا ریٹ پٹیشن آئے ہائی کورٹ کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے تو اس پہ وہ ان کو بلایا جاتا ہے, لیکن وہ آ کر اپنا بیان دے دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس تو اس قسم کا کوئی آدمی نہیں ہے, اور اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ملوث ہے فلاں جرم میں, اس کے خلاف ایف آئی آر ہے, لہٰذا ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے, اس کا پتہ چل جاتا ہے. یہ دونوں باتیں ہیں جو ایجنسیز یہ کہتی ہیں جی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں مختلف گروپوں گروہ میں, کریمنل گروہ جو ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی کوئی غلط نہیں ہے, یہ بات درست ہے. اور یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ کوئی جو ادارے جو ہیں وہ بعض لوگوں کو شک کی بنا پر یا بعض لوگوں کو یقین کی بنا پر کہ وہ ملوث ہیں کسی نہ کسی جرم میں تو وہ ان کو اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ ان کو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لیگل طور پر اس کو گرفتار کیا تو یہ تو صرف ہم اس کو 10-12 دن تک رکھ سکیں گے ریمانڈ میں. وہ اس کو پھر اس سے پوچھ گچھ اور اس کی تفتیش اور اس کے ڈانڈے کہاں کہاں ہیں, یہ بھی اس میں وزن ہے کہ اگر چونکہ یہاں پر یہ ایک بڑے عرصے سے یہ لڑائی چلی آ رہی ہے کہ لوگ جو مس ہو جاتے ہیں تو وہ اور وہ صحافی اور وہ سیاسی کہتے ہیں کہ ہمیں ادارے لے گئے ہیں, ادارے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں لے کے گئے. تو یہ ایک ٹسل تو ہے اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے.
تفتیش کی آپ کو پتا لگ گیا وہ لوگ مجرم ہیں, کبھی کسی عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا ان لوگوں کو, یا تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے خاموشی سے؟
ہاں یہ میں یہی یاد کر رہا ہوں نا, مسئلہ صرف یہی ہے کہ اس میں ان وہ جو یہ انلیگل طریقے سے جو اٹھاتے ہیں اور غائب کرتے ہیں اور عدالت کے سامنے پیش نہیں کرتے, اس میں ان کو سب سے زیادہ یہی ہے کہ ان کو ٹائم ملتا ہے. وہ چونکہ ریکارڈ میں تو وہ پرکم ہوتا نہیں کہ بھائی اس کو ریمانڈ دیا فلاں عدالت نے یا فلاں, وہ بغیر ریکارڈ کے ان کے پاس ہوتا ہے. وہ پھر دے آر ایٹ لبرٹی کہ اس کو 4 مہینے تک اس کی تفتیش کرتے ہیں, 6 مہینے تک کرتے ہیں, یہ ان کا کلیم بھی یہ ہوتا ہے اور ان کا ایک میکانزم بھی یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں جو دہشت گرد ہیں اسٹیٹ کے خلاف یا اسٹیٹ کے قوانین کے خلاف, تو ان کو نبڑنے کا وہ انہوں نے ایک طریقہ بھی رکھا ہوا ہے.
سمن یہ تھے سید ظفر علی شاہ جن کا تعلق حکمران جماعت تحریک انصاف سے. لیجیے ایک مختصر پرومو اور اس کے بعد اگلا موضوع.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
سمن افغانستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو کسی حد تک غیر معمولی ہے, تو اس بارے میں نفیسہ ہود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی, لیجیے سنتے ہیں.
اس وقت میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ افغانستان کے غور صوبے میں ایک نوجوان لڑکی قمر گل نے اس وقت 2 طالبان جنگجوؤں کو ہلاک اور دیگر کو زخمی کیا جب جنگجوؤں نے ان کے گھر میں گھس کر ان کے والدین کو قتل کر دیا. اطلاعات کے مطابق طالبان نے لڑکی کے والدین کو اس لیے قتل کیا کیونکہ ان کے والد حکومت کی حمایت کرتے تھے. طالبان نے اس پورے واقعے کی تردید کی ہے. اس موضوع پر سنیے افغانستان میں لغمان اور فرا صوبے کے سابق گورنر آصف ننگ, ان کے ساتھ ہوں گے آریانہ ٹی وی چینل کے اینکر مریارے عباسین اور افغان تعلیمی منصوبے سے منسلک خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں سویتا سے گفتگو. ہم شروع کرتے ہیں آصف ننگ کے ساتھ. بنیادی طور پہ آپ تو حکومت میں ہیں, آپ بتا سکتے ہیں یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے قمر گل کا, اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ قمر گل نے اپنے بھائی کو بھی تحفظ دیا کیونکہ انہوں نے اپنے والد کا بندوق اٹھا کر اپنے بھائی کی اور اپنی حفاظت کی. یہ بتائیے کہ حکومت کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا؟
ہمارا کیبنٹ میٹنگ میں لاسٹ ویک اس کو بہت بڑا نام دیا اور اس شجاعت کو اور اس کی شیر جیسے بیہیویئر نے کیا, تو ہمارا سب وومن کے لیے اور ہمارا سوسائٹی کے لیے سب کے لیے ایک ٹائٹل بن چکا ہے یہ قمر گل کا جو کام تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اس کو ہمارے عام سوسائٹی گورنمنٹ کے علاوہ بھی انہوں نے بہت اس کا قدر کیا.
سویتا آپ بتائیے, اس وقت قمر گل کا جو واقعہ ہے سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے, جو خطے کی خواتین کی تنظیمیں ہیں ان کا رد عمل آپ نے کیا دیکھا؟
ہمارے نہ صرف قمر گل, سارے افغان عورتوں کا جو شجاعت کی داستانیں ہیں وہ افغان ہسٹری میں سیف ہے. ہم سب اسی جھگڑے میں بڑے ہوئے ہیں نا, جو بھی ایسے بات سنتے ہیں ہم اور عورتیں افغانی عورتیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. جو ہمارا سچویشن ہے نا, تو یہ ان عورتوں نے اس طرح کے جھگڑے نہیں دیکھے ہیں اور اس طرح کے حالات سے نہیں گزرے ہیں, تو پھر بھی یہ لوگ ایسے حیران ہیں کہ ایک لڑکی نے, اتنے چھوٹے لڑکی نے بھائی کے ساتھ مل کر ایسے کچھ کارنامہ دکھایا. جو ہمارے افغان وومن ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی ایسے واقعے ہو چکے ہیں, اور یہ تو معلوم دار ہے, سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں عورتوں کے لیے یہ محفوظ مقام نہیں ہے. عورتوں کے جو حقوق ہے وہ پامال کیے جا رہے ہیں, وہ جو دوسرے ملکوں میں عورتوں کا مقام ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے.
مریارے عباسین آپ بتائیے, بتایا جا رہا ہے کہ قمر گل کے جو والد ہیں وہ حکومت کی حمایت کرتے تھے, لہٰذا ان کو نکال کر قتل کر دیا گیا بیوی کے ساتھ. ایسے میں بتائیے کہ کچھ طالبان کی طرف سے موقف سامنے آیا؟
جی, طالبان سپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے ڈینائی کیا ہے رپورٹ, اور کہا ہے کہ غور میں تھیورا کے جو چیک پوائنٹ ہے اس پہ طالبان نے حملہ کیا ہے پچھلے ہفتے, اور یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے ان کو ڈینائی کر رہے ہیں, رد کر چکے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ واقعہ سامنے آنا چاہیے, جیسے کہ طالبان نے ریجیکٹ کیا ہے تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں یہاں پہ انٹیلیجنس انوالو ہے افغانستان میں کئی عرصے تک, بہت زیادہ مدت سے, اور یہ اس ایسے ایک بہت زیادہ حساس لمحے میں ایسے واقعے کا پیش آنا میرے لیے یہ ہمیں فوکس کرنی چاہیے.
ننگ صاحب آپ بتائیے, ابھی بھی جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ طالبان تردید کر رہے ہیں اس بات کی, آپ لوگ اپنی طرف سے کس طرح سے وسوخ سے کہہ سکتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا؟
ابھی جو حالات حاضرہ ہیں افغانستان میں, دو تین میسج جو ہے اس میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اتنا انتہائی ظلم و شدت سے جو قمر گل کے سامنے ان کے والدین کو دونوں کو مار دیا طالبان نے, ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو طالبان کا کردار ہے کہ وہ ایک بہت ظالم سا نیٹورک ہے, وہ انسرجنسی کا ایک, انتہا پسندی کا ایک بہت بڑا سا اسم کھول چکا ہے. دوسرا بات یہ, ایک عام لوگ جو وہاں پہ گوم میں رہتے ہیں اس کا رد عمل جوابیہ جو طالبان کے یہ ایکشن کے خلاف جو کیا, اور یہ ٹرین آرمی ٹرین وومن بھی نہیں ہے, ایک عام لڑکی ہے, انہوں نے یہ اظہار کیا. تو طالبان اس سے انکار نہیں کر سکتا, طالبان کوئی اس کا گنجائش نہیں کہ وہ اس سے انکار کرے. لوگ جو ہے وہاں پہ لوگ سب سمجھتے ہیں افغانستان میں اب تو طرح اتنا اندھیرا بھی نہیں ہے اتنا زیادہ کہ کوئی نہیں سمجھ سکے طالبان کو.
اور آخر میں مریارے آپ بتائیں کہ قمر گل جیسے واقعے سے کیا اشارے ملتے ہیں کہ مستقبل میں افغان خواتین کے لیے صورتحال کیا بن سکتی ہے؟
میں پرسنلی کنسرن کرتا ہوں, مجھے نگرانی ہے اس قمر گل کی. تو فرسٹ آف آل تو اس کی تحفظ کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے, اور جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ بہت زیادہ تعصب کی بات ہے, یہ کہ وہ ابھی بھی انٹر افغان گورنمنٹ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کا پرسٹیج بہت زیادہ بڑھا ہے اور ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے لا کے حوالے سے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ ایک پہلو سے اگر یہ واقعات سامنے آتے ہیں تو جانچ لینی چاہیے, ان کو فوکس کرنا چاہیے, اور آپ کے ملک میں مداخلات نہ ہو, آپ کے ملک میں امن و سکون ہو, تو وہاں پہ بحالی ہر طور پہ آ جاتی ہے, جو وومن رائٹس کے حوالے سے ہو یا اوور آل ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں فوکس زیادہ لانا چاہیے افغان پیس پروسیس پر.
بہت شکریہ.
اور اب شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔